أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز سورۃ الانبیاء کی آخری آیات ہیں پچھلے ہفتے کے درس میں یاجوج ماجوج کا تذکرہ ہوا تھا جس میں اللہ رب العزت نے اس کی علامات کے طور پر یہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے بعد پھر یاجوج ماجوج کا فتنہ ظاہر ہوگا اور وہ فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جبل طور پر کوہ طور پر جا کر پناہ لے لیں گے اور دوسرے مومنین اور مسلمان وہ بھی جس کو کوئی پناہ گاہ مل گئی قلعہ مل گیا کوئی پہاڑ کی چوٹی مل گئی اس کے اوپر جا کر پناہ لے لیں گے اور جن کو پناہ نہیں ملی ہوگی وہ قتل کر دیے جائیں گے پچھلے ہفتے میں نے یہ روایت بھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتنی بڑی مقدار یاجوج ماجوج کی ہوگی اتنی بڑی مقدار ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکے گا اور میں نے عرض کیا تھا کہ جبل حدیث شریف میں آتا ہے کہ بحر تبریہ سے یہ لوگ پانی پئیں گے ان کا لشکر جب پہنچے گا تو اتنی بڑی مقدار ہوگی کہ اگلے لوگ ہی پانی پی کے خشک کر دیں گے پورے دریا کو اور پیچھے والے کہیں گے کہ اس جگہ پر کبھی پانی ہوتا تھا اتنی بڑی مقدار ہوگی اس کے بعد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون پچھلے ہفتے اس آیت کی بڑی تفصیل کے ساتھ تشریح ہوئی تھی کہ جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا تو وہ ہر اونچی جگہ سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے یعنی اتنی بڑی مقدار ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ ہر طرف سے وہی نازل ہو رہے ہیں جب یاجوج ماجوج کو بھی ختم ہو جائیں گے ان کی موت اس طریقے سے واقع ہوگی کہ خود ہی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر موت طاری فرما دیں گے اور ان کے اندر کوئی بیماری پھیل جائے گی بعض حضرات نے لکھا کہ بغل کے اندر ان کے پھوڑا نکل آئے گا وہ ایک وبا پھیلے گی سارے ختم ہو جائیں گے پھر اب اس کے بعد قیامت کا سلسلہ ہوگا امن و امان ہوگا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ وفات دے دیں گے پھر اہل ایمان بھی ختم ہو جائیں گے اور پھر کفر کا دور دورہ ہوگا صرف دنیا کے اندر کافر رہ جائیں گے اس کے بارے میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وقت رب الوعد الحق اللہ کا وعدہ سچا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت آئے گی، موت آئے گی، اب وہ وقت قریب آ گیا، یاجوج ماجوج کے بعد اب یہ قیامت کا وقت قریب آ گیا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، دونوں کی حالتوں میں فرق ہوگا. مومنین جو ہوتے ہیں ان کو تو یقین ہے اس بات کا کہ موت آئے گی، قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے کے جو واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے وہ بھی سچے، اور قیامت کے بعد قیامت بھی حقیقت میں آئے گی سچی، قیامت کے بعد جو ابدی زندگی آنے والی ہے وہ بھی سچی. تو مسلمان پریشان نہیں ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا، وہ جانتا ہے کہ یہ تو ہونا ہے. اور جو کافر ہوں گے، چونکہ وہ یقین نہیں رکھتے تھے، نہ قیامت پر یقین ہے، نہ جنت دوزخ پر یقین ہے، نہ دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین ہے، نہ حساب کتاب پر یقین ہے، بعد کی زندگی پر تو ان کی کوئی اعتقاد ہی نہیں، کوئی یقین ہی نہیں. اس کو فرماتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ، سچا وعدہ وہ قریب آ گیا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا. وہ جب قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں بالکل کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یا ویلنا قد کنا فی غفلت من ھذا بل کنا ظالمین، اس وقت یہ کافر لوگ یہ کہیں گے کہ یا ویلنا، ہائے افسوس ہماری زندگیوں پر. یہ بددعائیہ جملہ ہے جو اپنے آپ کو برا بھلا کہنے کے لیے آتا ہے کہ ہائے کمبختی ہماری. قد کنا فی غفلت من ھذا، ہم اس سے بے خبر رہے، غفلت میں رہے. بل کنا ظالمین، ہم لوگ تو گناہگار تھے. اس وقت اقرار کریں گے کہ ہم گناہگار تھے، ہم غفلت میں رہ گئے. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ گناہ کسی سے نہیں ہوتے، گناہ سے معصوم تو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتیں ہیں. نقصان دہ چیز گناہ سے غفلت ہے، غفلت اس بات کی کہ اس کی معافی کروانے کی فکر دل میں پیدا نہ ہو. اچانک جوش چڑھتا ہے، گناہ کر انسان کر جاتا، اچھے اچھے نیک لوگوں سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے. لیکن مومن کی شان یہ ہے، ایمان والے انسان کی شان یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد اب اس کی تلافی کی فکر میں لگ جائے کہ میں اس کو معاف کیسے کرواؤں. اگر اس گناہ کا کوئی قضا ہے، جو گناہ ہو گیا، نماز قضا ہو گئی تو اس کے قضا کرے، اس کا کوئی کفارہ ہے تو کفارہ دے، کسی کا کوئی حق رہ گیا تھا تو وہ ادا کرے، اور پھر اللہ تعالی سے معافی مانگے کہ یا اللہ یہ میرے سے گناہ ہو گیا، مجھ کو معاف فرما دے. اور یہ توبہ کے اندر تین باتیں ہمیشہ یاد رکھنے کی ہیں، اس کو اپنے پلو سے باندھ لیں کہ تین چیزوں کا مجموعہ توبہ، تین چیزوں کا مجموعہ اگر ہو جائے، تین کام اگر ہو جائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ توبہ ضرور قبول ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ توبہ قبول نہ ہو، یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کم لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، یہ وعدہ ہے. وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے اپنے گناہ پہ ندامت، مانے کہ ہاں یہ میرے سے گناہ ہوا اور میں نے غلطی کی. غلطی کو مانے تو صحیح کہ میں نے غلطی کی، اللہ کے سامنے سینہ تو نہ تانے کہ ہاں میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ مانے کہ ہاں غلطی ہوگی. اپنے گناہ پہ ندامت. نمبر دو، کہ صدق دل سے توبہ مانگے اللہ تعالیٰ سے، شرمندہ بھی ہو توبہ بھی مانگے. صرف شرمندگی کافی نہیں کہ ہاں یوں کہے کہ ہاں میرے سے گناہ ہو گیا میں مانتا ہوں، نہیں توبہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے معاف فرما دے، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے. اور تیسری چیز ہے آئندہ سے نہ کرنے کا عزم اور ارادہ. یہاں اکثر لوگوں کو شبہ پیش آتا ہے کہ ہم سے تو ایک گناہ بار بار ہوتا ہے، بار بار ہوتا ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ گناہ ہم دوبارہ کر بیٹھیں گے. تو یہاں ہمارے حضرات فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں کہ ابھی ارادہ کر لو، بعد میں گناہ ہونے کا تمہیں وہم ہے، خیال ہے کہ ہوگا، خیال آنے سے یقین ختم نہیں ہو جاتا. انسان کے دل میں اگر کوئی وہم آ جائے اس وہم سے یقین ختم نہیں ہوگا. ابھی تو یقین سے توبہ مانگو, ہو سکتا ہے کہ اس توبہ کے بعد اگلے گناہ سے پہلے اللہ تعالیٰ موت دے دے, تو گناہ تو بخشا گیا, گناہ کی تو معافی ہو گئی. جب گناہ دوبارہ ہوگا دوبارہ کر لینا, کوئی بات نہیں, ابھی تو نیت کرو گناہ چھوڑنے کی. یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ انسان ان کو پورا کر لے, یہ وعدہ ہے اللہ کا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا, کہ گناہ ضرور معاف ہوگا. کہ صدق دل سے توبہ, اپنے گناہ پر ندامت, آئندہ سے نہ کرنے کا عزم اور ارادہ, یہ انسان کام کر لے اللہ تعالی برسوں پرانے گناہوں کو, برسوں پرانے شرک کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں. تو حضرات فرماتے ہیں کہ اصل نقصان دہ چیز انسان کے لیے غفلت ہے. غفلت کس بات کی؟ کہ گناہ ہو رہے ہیں, دل پہ کوئی خیال بھی نہیں آ رہا کہ گناہ ہو رہے ہیں, نہ کوئی معافی, نہ کوئی ندامت, نہ کوئی افسوس, نہ کوئی اس کی فکر کے معاف کیسے ہوں گے مرنے سے پہلے, دل میں داہی خیال ہی نہیں آ رہا. یہ انسان کو تباہ کر ڈالتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک انسان کو, ہر انسان کو بیماریاں پیش آ جاتی ہیں, کسی کو چھوٹی بیماری, کسی کو بڑی بیماریاں, ہر انسان کو آتی ہیں. اب انسان کوئی بیماری کو اپنے مرضی سے ٹالنا چاہے تو نہیں ڈال سکتا نا, یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کس کے اوپر کیا تکلیف آنے والی ہے. لیکن تکلیف سب سے زیادہ کون اٹھاتا ہے, نقصان سب سے زیادہ کون اٹھاتا ہے؟ جو اس بیماری کے اوپر غفلت کا مظاہرہ کرے وہ نقصان اٹھاتا ہے. ایک انسان کو تکلیف آئی, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اس کے ساتھ علاج کرتا ہے, اس کی ہدایات پر عمل کرتا ہے, دوائیوں کو کرتا ہے, پرہیز اس کو کرتا ہے, جو ڈاکٹر بات بتاتے اس پر عمل کرتا ہے, تو وہ انسان کی بچت ہو جاتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ جڑ سے تکلیف کو ختم فرما دیتے ہیں, اور اگر وہ تکلیف رہ بھی جاتی ہے تو انسان کے لیے مہلک نہیں رہتی, گزارا ہوتا رہتا ہے انسان کا. نقصان کون اٹھاتا ہے؟ وہ انسان جو ان بیماریوں کے بعد بھی غفلت کا مظاہرہ کرے, نہ ڈاکٹر کو دکھائے, نہ ڈاکٹر کے نسخوں پر عمل کرے, نہ ڈاکٹر کے طریقے پر عمل کرے, تو کیا ہوگا؟ وہ بیماری اس کے لیے ایک تباہی کا باعث بن جائے گی, چھوٹی بیماری بھی ایک بڑی بیماری بن جائے گی. تو اس وقت یہ جو قرآن کریم میں فرمایا کہ یا ویلنا قد کنا فی غفلت من ھذا, ہائے افسوس, ہائے کمبختی ہماری, کہ قد کنا فی غفلت, اس وقت وہ کہیں گے جب قیامت کو دیکھ لیں گے, پھر کہیں گے کہ ہماری غفلت تھی, ہم اس معاملے میں بے خبر رہے, قیامت آ رہی ہے. اب اس وقت کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو معلوم ہے اللہ تعالی مرنے سے پہلے ہر قسم کے توبہ کو قبول فرماتے ہیں, کفر کو بھی قبول فرماتے ہیں, شرک کو بھی قبول فرماتے ہیں اگر توبہ کر لے کوئی انسان. یعنی شرک کو قبول کرنے کا مطلب ہے کہ شرک کے اوپر توبہ کو قبول فرماتے ہیں, کفر کے اوپر توبہ کو قبول فرماتے ہیں کوئی انسان مرنے سے پہلے کر لے. لیکن کب تک؟ جب تک کہ وہ موت کی علامات کو سامنے نہ دیکھ لے. جب موت کی علامات, جس کو کہتے ہیں غرغرائے موت, جس کو کہتے ہیں عالم نزع, جب انسان پر طاری ہوتا ہے, موت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے, اس سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں. مگر یہ کافر لوگ اس وقت کہیں گے جب قیامت کا مرحلہ شروع ہو چکا ہوگا, اب اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی نہیں, اب معافی نہیں. یا ویلنا قد کنا فی غفلت من ھذا, ہائے افسوس کہ ہم لوگ غفلت میں تھے, بل کنا ظالمین, ہم لوگ گناہگار تھے. انکم وما تعبدون من انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. تم لوگ وما تعبدون من دون اللہ, اور اللہ کے علاوہ تم لوگ جن کو پوجتے ہو, اللہ کے علاوہ جن کی تم پرستش کرتے ہو, حسب جہنم, وہ جہنم کا ایندھن ہے. یعنی تم بھی جو غیر اللہ کو پوجتے تھے, اور جن کو پوجتے تھے بت تمہارے, یا تم نے کسی کو اپنا خدا بنا رکھا تھا, جیسا آج دنیا میں بعض لوگ بعض انسانوں کو خدا مانتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں وہ غیر اللہ کو خدا مانتے ہیں. تو وہ اور جن کو وہ پوجتے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے. انتم لہا واردون, تم لوگوں کو اس دوزخ کی آگ پر پہنچنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں سے کہ تم لوگ دوزخ کی آگ پر پہنچو گے. لو کان ہا اولائی آلہتم ما وردوہا، اللہ تعالیٰ دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ تم جن کو ابھی پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ خدا کبھی بھی نہیں ہو سکتے، اگر یہ خدا ہوتے تو کبھی دوزخ کی آگ پر نہ پہنچتے، یہ جو دوزخ میں جلیں گے تمہارے خدا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ خدا نہیں ہے. وَقُلُّمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ تم یعنی غیر مسلم کافر اور تمہارے جتنے خدا ہیں وہ سب کے سب خالدون اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اس میں وہ لوگ چلائیں گے، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کے چلانے کی آواز دور دراز تک کہیں بھی نہیں جانے گی، کوئی ان کو سننے والا نہیں ہوگا. جب دوزخ میں لوگ گو کو عذاب ہو رہا ہوگا، ان کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے قہر نازل ہو رہا ہوگا، ان کی پکڑ ہو رہی ہوگی، تو وہ چلائیں گے لیکن ان کی چلانے کو کوئی سننے والا نہیں. ان آیات کا جو ہم نے یہ آیت پڑھی ہے، یہ جو فرمایا اللہ تعالی نے کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم یعنی غیر مسلم کو فرما رہے ہیں تم لوگ اور تمہارے معبود یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن ہے، ان کو دوزخ میں جانا ہے، اگر یہ خدا ہوتے تو کبھی بھی دوزخ میں نہ پہنچتے، یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، ان کے لیے وہاں چلانا ہوگا اور کوئی ان کے چلانے کو سننے والا نہیں ہوگا. جب یہ آیات نازل ہوئی تو جتنے بھی اس کے اندر تو یہ فرمایا کہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں جن کو لوگ پوچھتے ہیں بت ہیں یا دوسری چیزیں ہیں، یہ سب دوزخ میں جائیں گے اور یہ سب جہنم میں جائیں گے. تو بعض لوگوں نے یہ سوال اٹھایا اور یہ کہا انہوں نے، غیر مسلموں کو ان آیات کو سن کر بڑا غصہ آیا، جو مشرکین مکہ تھے وہ بہت اس کے اوپر یعنی انہوں نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ انہوں نے تو ہمارے معبودوں کو یوں کہا کہ یہ دوزخ کے اندر جلیں گے، دوزخ میں جائیں گے. چنانچہ ان کا ایک عالم تھا، ان کے عالم زبعری، اس کا زبعرا اس کا نام تھا مشرکین مکہ کا، یہ ان کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ دیکھو یہاں پر یہ کہا گیا کہ ہمارے سارے معبود جو ہیں جہنم میں جلیں گے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس نے کہا کہ اچھا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، تم جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرو. ان کے عالم نے کہا کہ ان سے جا کر یہ سوال کرو کہ عبادتیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوئی، عبادتیں تو یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کی بھی کی، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نعوذ باللہ جہنم میں جلیں گے، حضرت عزیر بھی جہنم میں جلیں گے؟ یہ سوال سکھلایا اس نے ان کے عالم نے. یہ بڑے خوش ہوئے کہ بات تو بڑی معقول ہے کہ جب یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے گی وہ دوزخ میں جلے گا، تو حضرت مسیح اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر اللہ کے نبی، حضرت عیسیٰ کی عبادت یہودی کرتے ہیں اور حضرت عزیر کی عبادت یہودیوں کا ایک فرقہ ہے وہ کرتا ہے، سارے یہودی نہیں کرتے، سارے یہودی خدا نہیں مانتے حضرت عزیر کو، تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے نبی بھی جلیں گے. یہ آئے تو یہ انہوں نے سوال اٹھایا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو جب یہ سوال پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ عجیب بات ہے، لوگ مجھ سے اس کا سوال نہیں کرتے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مفسر قرآن ہے، بڑے زبردست، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، اللہم فقہ فی الدین وعلم التاویل، اور واقعہ ان کا یہ پیش آیا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی استنجا وغیرہ کی ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے گئے، تو جب واپس آنے لگے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کے لیے لوٹے میں پانی جمع کر کے رکھ دیا، لوٹے میں پانی لے کے رکھا اور مسواک تیار کر کے رکھی تاکہ آپ آئیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور ہر چیز تیار مل جائے. جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے میرے لیے انتظام کیا ہوا ہے تو دل سے دعا نکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یوں فرمایا کہ اللہم فقہ فی الدین وعلم التاویل، کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کا تفقہ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما. اور تاویل کا علم ان کو عطا فرما. چنانچہ ابن عباس اتنے بڑے عالم بنے، اتنے بڑے مفسر قرآن بنے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کے لیے حضرت ابن عباس کے پاس آیا کرتے تھے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کے بارے میں لوگ مجھ سے نہیں پوچھتے، معلوم نہیں کہ شبہات کا جواب ان لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ لوگوں نے پوچھا کہ وہ جواب کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی انکم وما تعبدون من دون اللہ، تو کفار قریش کو سخت ناگوار ہوا اور کہنے لگے اس میں تو ہمارے معبودوں کی سخت توہین کی گئی ہے. یہ لوگ اہل کتاب کے ایک عالم ہے ابن زبارہ کے پاس گئے اور اس کی شکایت کی. اس نے کہا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو اس کا جواب دیتا. ان لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیا جواب دیتے، اس نے کہا میں ان سے کہتا کہ نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کیا کرتے تھے، تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ تو یہ کفار بڑے خوش ہوئے کہ بہت اچھا جواب مل گیا. انہوں نے آ کر یہ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس پر یہ آیت نازلی جب آگے آیت میں پڑھ رہا ہوں، قرآن پاک کی اگلی آیت یہ ہے کہ ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ ویسے تو ہر غیر اللہ جس کی عبادت کی جائے گی اور عبادت کرنے والے دونوں جہنم میں جائیں گے، مگر جن لوگوں کی جانب سے سبقت لهم من الحسنى، ہمارے لیے کوئی نیکی ٹھہر گئی، یعنی وہ کوئی نیکیاں کر چکے، ایمان قبول کر چکے اور انہوں نے ایمان پر عمل کر لیا، ایمان قبول کر لیا، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس دوزخ سے دور رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، حضرت عزیر علیہ السلام نے نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرو، انہوں نے عبادتیں کی، آپ کو پتہ بھی نہیں ان کی تعلیمات کے برخلاف کی. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جن لوگوں کی جانب سے میرے لیے اچھائیاں پہنچ چکی، جو لوگ میرے لیے اچھائیاں کر چکے، نیکیاں کر چکے، وہ اس دوزخ کی آگ سے دور رہیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہمیشہ لوگوں کو بتوں کی پرستش سے روکتے رہے. حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لوگوں کو ہمیشہ غیر اللہ کی عبادت سے روکتے رہے. بعد میں لوگوں نے کیوں ان کی مرضی کے خلاف کی؟ اس کی ذمہ داری حضرت عزیر حضرت عیسیٰ پر نہیں آتی. یہ فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنی، جن لوگوں کے لیے ٹھہر چکی ہماری طرف سے نیکی، اولئک عنہا مبعدون، عنہا مبعدون، وہ لوگ اس جہنم کی آگ سے دور رہیں گے. لا يسمعون حسیسہا، اور وہ لوگ ایسے ہوں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں ہو گئیں اور ان کو نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پہنچ گئیں، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے نیکیاں کی، تو ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے اور دوزخ کی آہٹ بھی نہیں سن سکیں گے، ایسے مزے میں ہوں گے جنت کے اندر. جو لوگ دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، دنیا میں تو تکلیف انسان اٹھا لیتا ہے، نمازیں پڑھ لیتا ہے، لیکن اتنے مزے میں ہوں گے، اتنے مزے میں ہوں گے اہل جنت کہ ان کو دوزخ کی آہٹ بھی سنائی نہیں دے گی. اس کو فرماتے کہ لا يسمعون حسیسہا، وہ لوگ دوزخ کی آہٹ بھی نہ سنیں گے. وہم فی مشتحت، اور وہ لوگ جنت میں اتنے مزے میں ہوں گے کہ جو کچھ چاہے گا ان کو ملے گا. خالدون، اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے. وہم فی مشتحت انفسہم، اپنے دل میں جس چیز کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو مہیا کر کے دیں گے اہل جنت کو. خالدون، اور ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے، کبھی وہ جنت سے پھر باہر نہیں آئیں گے. یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے جنت میں، وہ نعمت ان کے اوپر ہمیشہ دائمی طور کے اوپر ان کے اوپر رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ انسان دنیا میں بیٹھ کر اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن جنت انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اہل ایمان کو عطا فرمائیں گے. جنت ملنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت کے اندر انسان کی موت آئے. قبر میں جب وہ اترے تو ایمان کے ساتھ اترے، یہ پہلی شرط ہے جنت کی. اہل جنت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بنائیں گے جو اہل ایمان ہوں گے. پھر جس انسان کی جیسی نیکیاں ہوں گی، جیسے اس کے اعمال ہوں گے، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کو مراتب عطا فرمائیں گے. جو گناہ ہوں گے، گناہوں کی سزائیں انسان کو ملیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کی گناہ کو معاف فرما دیں گے، کسی کو سزا دے دیں گے، کسی کی سزا کو ہلکا کر دیں گے، کسی کی سزا کو پورا کریں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اہل ایمان اپنی سزاؤں سے فارغ ہو کر جنت میں جائیں گے ضرور. اب انسان جتنی نیکیاں کرے، جتنے گناہ کو بخشوا لے، اتنی جلدی انسان جنت میں چلا جائے گا. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائکہ. یہ اہل جنت جو ہوں گے، اہل ایمان جو ہوں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ لا يحزنهم الفزع الاكبر، ان کو جو فزع اکبر ہے یہ ان کو گھبرا، یہ ان کو غمگین نہیں کرے گا. وتتلقاهم الملائکہ، اور اس کو لینے کے لیے فرشتے آئیں گے. دیکھیے جس وقت قیامت آئے گی اس وقت تین قسم کی فزع ہوں گی. پہلا نفخہ، پہلی چیزوں کی نفخہ، نفخہ کے معنی تو پھونک مارنا، جس کو ہم کہتے ہیں سور پھونکنا. فزع کے معنی آتے گھبراہٹ کے. پہلی جو سور پھونکیں گے اللہ رب العزت، اس کو کہا جاتا ہے قرآن و حدیث کی اصطلاح میں نفخہ فزع، یعنی ایسی سور جس سے انسان کے اندر گھبراہٹ پیدا ہو. تو تین سوریں ماری جائیں گی قیامت کے موقع پر، تین مرتبہ اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے. پہلی سور ہوگی نفخہ فزع، دوسری سور ہوگی نفخہ صعق، اور تیسری سور ہوگی نفخہ بعث. فزع کے معنی گھبراہٹ کے ہیں. یہ جب سور پھونکی جائے گی تو اس وقت جتنے بھی انسان ہوں گے ان کے دل گھبرانے شروع ہو جائیں گے. ایک گھبراہٹ ہوگی کہ پتہ نہیں کس طرح کی آواز آئی، ایسی آواز تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سنی. ایسی گھبراہٹ دلوں کے اندر پیدا ہوگی، ایسی گھبراہٹ تو کسی کے اندر بھی نہیں تھی. اس کو قرآن، اس کو حدیث شریف میں فرمایا کہ یہ نفخہ فزع ہوگا، گھبراہٹ پیدا کرنے والی سور ہوگی. دوسرا جو نفخہ ہوگا، یہ دوسرا نفخہ وہ ہوگا جس کو نفخہ صعق کہتے ہیں. اس کے معنی آتے ہیں مر جانا، فنا ہو جانا. پھر دوسری، اس گھبراہٹ کے بعد جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سور پھونکی جائے گی تو تمام انسانوں پر موت واقع ہو جائے گی، سب مر جائیں گے. جس کو کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں قیامت کا آنا یہ ہے وہ قیامت، جس کے بارے میں آتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. پھر تیسری چیز نفخہ بعث ہے. نفخہ بعث کے معنی ہوتے ہیں، بعث کے معنی دوبارہ زندہ کیا ہو جانا، دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا، جس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان فرمایا. تیسرا نفخہ وہ ہوگا جب تیسری مرتبہ سور پھونکی جائے گی تو تمام انسان جتنے مرے ہوں گے، جتنے انسان زمین میں جا چکے ہوں گے، وہ سب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، سب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس کو قرآن کریم میں جگہ جگہ بیان. اب حساب کتاب کا مرحلہ، یہ اب یہ سلسلہ شروع. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو جگہ جگہ بیان فرمایا. فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. جب زمین سخت ترین زلزلے سے ہلا دی جائے گی، یہاں تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس سے مراد وہ نفخہ ہوگا، یہ جو موت آئے گی، یہ قیامت آئے گی، یہ نفخہ مراد ہے، جس کو نفخہ صعق سے تعبیر کیا گیا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین سخت زلزلے سے ہلا دی جائے گی. اب جب زمین سخت زلزلے سے ہلائی جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ اخرجت الارض اثقالها، اتنے سخت جنبش ہوگی کہ زمین کے اندر کے تمام دفینے، تمام خزانے، تمام معدنی ذخائر، تمام سونے چاندیاں، تمام انسان، تمام مردے، سب باہر آ جائیں گے. اتنی سخت جنبش ہوگی یہ قیامت کی. اس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں بیان فرمایا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اثقال کے معنی آتے ہیں کہ زمین اپنے جسم کے اندر کے تمام بوجھ نکال دے گی. دو تفسیریں کی ہیں اس کے مفسرین نے بوجھ نکالنے کی. ایک تو یہ کہ جتنے انسان زمین میں دفن ہو چکے ہوں گے سب باہر آ جائیں گے. قرآن پاک کریم جگہ جگہ بیان فرماتا ہے کہ مردے زندہ کیے جائیں گے. اور دوسرا مطلب ہے کہ زمین کے تمام دفینے جو ہوں گے نا, دفینے سے مراد ہے خزانے جو زمین میں دفن ہوں گے, کچھ نکل چکے, کچھ نکل کر پرانے ہو گئے, مٹی آ گئی, کچھ زمین کے اندر ابھی بھی ہیں سونے چاندی اور طرح طرح کے معدنی ذخائر, پلاٹینیم اور کیا کیا سب زمین میں سب باہر آ جائیں گے. جب یہ سارے خزانے باہر آئیں گے تو اس وقت روایات میں آتا ہے کہ ایک قاتل کہے گا کہ ہائے افسوس, میں ان خزانوں کے خاطر میں نے کسی کو قتل کیا تھا, ان مال و دولت کے خاطر میں نے قتل کیا تھا, یہ کیسے بے حقیقت پڑے ہوئے ہیں زمین کے اوپر. چور کہے گا کہ افسوس کہ میں نے ان ماس مال کے لیے چوری کی تھی, اللہ کو ناراض کیا تھا. اب اس وقت یہ حال ہوگا, روایات میں آتا ہے کہ مال و دولت کے انبار لگے ہوں گے زمین کے اوپر, کوئی نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھ نہیں رہا ہوگا. آج جس کے پیچھے ہم لوگ مرتے ہیں, کٹتے ہیں, خدا کو ناراض کرتے ہیں, انبار لگے ہوں گے, کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کہے گا, انسان سے یہاں مراد ہے کافر, وہ کہے گا کہ کیسی حرکت ہے یہ زمین کو کیا ہو گیا, ایسے کیوں ہل رہی ہے یہ, ایسی جنبش تو کبھی بھی نہیں ہوئی تھی زمین کے اوپر, یہ کیسی حرکت ہو رہی ہے. وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها, اس دن زمین تمام خبروں کو بتا دے گی, کس نے کہاں کیا گناہ کیا تھا, کیسے گناہ کیا تھا, کون سی نیکی کی تھی, کون سا گناہ کیا تھا. زمین کو اللہ تعالی قوت گویائی عطا فرما دیں گے, زمین شہادتیں دیتی پھرے گی. يومئذ تحدث اخبارها, اس دن زمین اپنی ساری خبروں کو بتلا دے گی کہ یا اللہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے چھپ کے گناہ کر لیا, کوئی نہیں ہمیں دیکھ رہا تھا, کمرہ بند تھا, ہم نے چھپ رات کی تاریکی میں گناہ کر لیا, ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں تو دیکھ ہی رہا ہوں, زمین بھی دیکھ رہی ہے, بس فرق اتنا ہے کہ آج زمین بول نہیں سکتی, اس دن ہم زمین کو قوت گویائی دیں گے, حکم دیں گے, اور زمین جو ہے وہ بول پڑے گی. اس دن زمین ساری خبریں بتلا دے گی, کوئی بات چھپی نہیں رہے گی. زمین کہے گی کہ یا اللہ اس نے یہاں یہ گناہ کیا, یہاں یہ کام کیا, یہاں یہ کیا, یہاں یہ کیا, یہاں یہ کیا, یہاں یہ کیا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, لوگ حیران ہوں گے کہ زمین بول رہی ہے, زمین گواہیاں دے رہی ہے, لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ یہ کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, تمہارے رب نے ہی اس کو حکم دیا ہے کہ ایسا کرو, خود نہیں اپنی مرضی سے بولے گی زمین, تمہارے رب کے حکم سے بولے گی, تمہارے رب نے حکم دیا اس کو بولو تو بولے گی. یہ ہے بات کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. قرآن کریم کی آیتیں, سورتیں, پوری سورت, سورت الزلزال نام ہی سورت الزلزال ہے, زلزلے والی سورت, وہ یہ ہے. تو تین فضا ہوں گی, فضائے تین نفخے ہوں گے, سور نفخائے, وہ نفخہ نفخائے فزع, گھبراہٹ جس سے پیدا ہوگی. دوسرا نفخہ صعق, جس سے موت آ جائے گی, سب بر جائیں گے. تیسرا نفخہ جس پر تمام مردے زندہ کیے جائیں گے. چلو جی, حساب کتاب شروع, دنیا کی زندگی ختم, اب چلو جو دنیا میں کیا تھا اب وہ کرنا ہے, اب وہ برتنا ہے. قرآن پاک کی صورتیں اسی بات کو بار بار بتاتی ہیں کہ دیکھو یہ وقت آنے والا ہے, یہ وقت آنے والا ہے, موت آنے والی ہے, حساب کتاب آنے والا ہے, کسی کا جلدی کسی کا دیر, کسی کی موت قریب ہے کسی کی موت دیر میں. مانی سب کو ہے, کوئی زیادہ دن ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا, اس دنیا میں آیا تو ہر انسان جانے کے لیے آیا. اس کو قرآن کریم نے فرمایا, اللہ فرمایا کہ یوم لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائکہ, یہ وہ اہل ایمان وہ ہوں گے جس کو اس بڑی گھبراہٹ والے دن میں بھی گھبراہٹ نہیں ہوگی, مطمئن اہل ایمان مطمئن ہوں گے, سکون سے ہوں گے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے ایک سکون عطا فرمایا ہو. وتتلقاهم الملائکہ, فرشتے ان کو لینے آئیں گے, اہل ایمان کو فرشتے لینے آئیں گے, بڑے خوبصورت لباس میں آئیں گے, بڑے پاکیزہ لباس میں آئیں گے, بڑے صاف خوشبوؤں میں مہکے ہوئے آئیں گے. اور ان کو لے کر روایات میں آتا ہے کہ فرشتے لے کر چلیں گے اور جہاں سے گزریں گے تو دوسرے فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس یہ کون ہے, کیسی روح ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نفس مطمئنہ, یہ بڑی اہل ایمان ایمان والی کی روح ہے, پاکیزہ روح ہے, روحن طیبہ, پاکیزہ روح ہے. سب اس کو اعزاز اکرام سے اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے. اور جو گناہگار ہوگا, اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہوگا, اللہ کے حکموں کا مذاق اڑانے والا ہوگا, اللہ کے حکموں کو پر توجہ نہ دینے والا ہوگا, غیر مسلم ہوگا, جب اس کو لے کر فرشتے جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ کون ہے, کہیں گے روحن خبیصہ, یہ خبیص انسان تھا, یہ ایک روح خبیصہ ہے, یہ خبیص ہے, اس کو لے کر جایا جائے گا. تو یہ تو قرآن پاک فرماتے ہیں کہ یحاذا یومکم الذی کنتم توعدون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج دن تمہارا ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. یوم نطوی السماء, جب قیامت آ جائے گی اس کا حال اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ساری کائنات, ساری زمینیں جو میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ہیں, اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہی یہی کچھ جو ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بالکل بے حقیقت ہے, کوئی اس کی حیثیت نہیں دنیا کی. اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ بیان فرمائی کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے ہاں. فرمایا کہ اگر اس دنیا کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی پینے کا بھی نہ دیتے, لیکن اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, یہ ہمیں ہمارے دلوں میں اہمیت ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عجیب تعبیر فرمائی, ایک پانی میں انگلی کو ڈبویا, فرمایا کہ اگر پانی میں انگلی کو ڈبویا جائے یا دریا یا سمندر میں انگلی کو ڈبویا جائے, میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, الفاظ وہ نہیں ہے, فرمایا کہ تمہاری انگلی پر کتنا پانی لگے گا سمندر میں جو پانی ہے اس کے مقابلے میں. صحابہ اکرام نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے رسول اللہ, کیا حیثیت اس پانی کی جو انگلی پہ لگ گیا, اور کیا حیثیت اس پانی کی جو سمندر میں ہے. فرمایا کہ بس یہی حیثیت دنیا اور آخرت کی اللہ کے ہاں, دنیا اتنی ہی ہے جتنا انگلی پر پانی لگ گیا, اور آخرت اتنی ہے جتنا سمندر میں پانی ہے. بس بات اتنی ہے کہ چونکہ ہمارے سامنے وہ منظر نہیں, اس لیے ہمیں یہ بات, ہم مانتے تو ہیں لیکن دیکھی نہیں تو تصور آتا نہیں ان چیزوں کا. یہ منظر بیان فرماتے اللہ تعالیٰ کا, یوم نطوی السماء کطیّ السجل للکتب, اس دن ایسا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو کطیّ السجل للکتب, جیسا کہ لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا, کوئی کاغذ ہو اس کو لکھ لیا اور لکھ کر آپ نے اس کو رول بنا لیا, اس طرح اب اتنا بڑا لکھے ہوئے کاغذات کو آپ نے جب رول بنایا تو کتنا سا ہو گیا, آپ کی ایک مٹھی میں آ گیا. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں معاملہ یہ ہوگا آخرت میں کہ ہم لپیٹیں گے آسمان کو جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے. کما بدأنا اول خلق نعیدہ, جیسا ہم نے پیدا کیا تھا شروع میں اسی طرح ہم اس کو لوٹائیں گے. کما بدأنا, جیسا ہم نے شروع میں اس کو بنایا تھا, اول خلق پہلی مرتبہ بنایا تھا, نعیدہ دوبارہ ہم اسی طریقے سے انسان کو بنائیں گے. کافر انسان سوچتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا, قبر میں چلا جاؤں گا, مٹی بن جاؤں گا تو میں کہاں سے پیدا ہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی کوئی مشکل کام ہے, جیسا پہلی مرتبہ بنایا تھا ایسا دوسری مرتبہ بھی بنا دوں گا تم کو. کما بدأنا اول خلق, جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ بنایا تھا, نعیدہ دوبارہ ہم اسی طرح بنائیں گے, وعدن علینا, یہ وعدہ ہمارا پکا ہے, یہ ہو کر رہے گا, انا کنا فاعلین, اس کو تو ہم کو پورا کرنا ہے. دوسری مرتبہ پیدا ہوگا انسان, کیسے ہوگا؟ جیسے پہلی مرتبہ ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنایا تھا اس طرح دوسری دفعہ بھی ہوگا. یہ جو آیت آتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پر کتب جو ہے یہ مکتوب کے معنی میں ہے, معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے کوئی صحیفہ ہو اور اس کو تحریر کے ساتھ, لکھی ہوئی تحریر کے ساتھ یوں لپیٹ کر رول بنا لیا. بڑے بڑے رم بھی ہوں تو بھی رول کی شکل میں انسان کے پاس یوں گول صورت میں آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کی تشریح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، وہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب زمینوں اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، زمین کو بھی لپیٹ کر ہاتھ میں رکھ لیں گے اور آسمانوں کو بھی لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھ لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو ان کے اندر کی تمام مخلوقات کے ساتھ اور ساتوں زمینوں کو ان کی اندر کی تمام مخلوقات کے ساتھ لپیٹ کر ایک جگہ کر دیں گے، وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہوگی۔ پوری کائنات، زمین، ساتوں زمینیں جو بھی ہیں، آسمان، اس کے اندر کی تمام مخلوقات لپیٹ کر سب کیا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہاتھ میں ایک دانے کے برابر آ جائے گی، حضرت ابن عباس کی روایت میں آتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اور یہ بات آج کی سائنس بھی ثابت کرتی ہے، آج کی سائنس یہ بتاتی ہے، آپ دیکھیے اگر آپ کسی جگہ کے اوپر، یہ جیسا فلکیات کے جو لوگ جو ماہرین ہوتے ہیں، انہوں نے جو مختلف کائنات کی جو اپنے ہاں جو خاکے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو کہکشانی نظام ہیں، ان کہکشانی نظاموں کا بے شمار کہکشانی نظام ہے، گن نہیں سکتے ہم اور آپ، اتنے کہکشانی نظام ہیں۔ یہ ہماری دنیا جو ہے نا، یہ بھی ایک کہکشانی نظام سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا ایک چاند ہے، اس کا سورج ہے، اس کی زمین ہے، اس کا آسمان ہے، اس میں رہنے والی مخلوقات ہیں، اس جیسی ان گنت کہکشانی نظام ہے۔ اس کو یہ پورا ایک چارٹ بناتے ہیں کہ اس کے اندر وہ ذرات دکھاتے ہیں کہ اتنے یہ ذرے ہیں، یہ اتنے ذرے ہیں، جیسا کبھی لائٹ چلی جائے اور آسمان کے اوپر ستارے ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، زیادہ واضح نظر آتے ہیں، جس طرح آپ ان ستاروں کو نہیں گن سکتے، اسی طریقے سے اس کائنات کے اندر یہ کہکشانی نظام ہے۔ ہر کہکشانی نظام کے اندر ایسی ہی دنیا ہے جیسی ہماری اور آپ کی یہ دنیا۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ، وہ بالکل ایک رائی کے دانے کے برابر ہی نظر آتے ہیں، تو یہ پوری زمین، آج ہماری سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا یہ ایک نقطہ ہے اس کہکشانی نظام کے اندر، اور بے شمار نظام ہیں دنیا کے، ہمیں اس کی خبر نہیں، اللہ کو خبر ہے۔ تو آج ہمیں وہ آج ایک رائی کے دانے کا رب برابر نظر آتا ہے، تو یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو رائی کے دانے کے برابر ہوگا۔ آج کی سائنس بھی اس کو ثابت کرتی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتے ہیں تو حقیقت میں نظر یہ آتا ہے کہ جس چیز کو آج ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے کیا لے لیا، کیا کما لیا، کیا مل گیا۔ کسی کو عہدہ مل جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کون بن گیا، کسی کے پاس تھوڑی سی دولت آتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کون آ گیا، کسی کو کچھ تھوڑی سی شہرت مل جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے مقابلے کا کوئی آدمی نہیں رہا۔ یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں، اگر جائز طریقے سے حاصل ہو، اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ جائز مقاصد میں استعمال کروائے، جائز طریقے سے استعمال کروائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن ناجائز طریقے کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں۔ تو یہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے لکھ لیا زبور میں، من بعد الذکر، ذکر کے بعد، کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ زمین اس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یہاں زبور سے مراد جو ہے، اس سے ایک زبور تو وہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، بعض حضرات مفسرین نے یہاں پر یہی ترجمہ کیا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھا ہے، اس سے مراد وہی زبور ہے۔ اور دوسری روایت یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ماخوذ ہے، وہ فرماتے ہیں ذکر سے مراد تو تورات ہے اور زبور سے مراد تمام آسمانی کتابیں اور صحیفے، تمام آسمانی، جس کے اندر قرآن بھی ہے، جس کے اندر توریت بھی ہے، جس کے اندر انجیل بھی ہے۔ اور تیسرا اور راجع قول یہ ہے جو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں ارشاد فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے اور زبور سے مراد تمام آسمانی کتابیں۔ اب ترجمہ یوں ہوگا کہ ہم نے لکھ لیا زبور میں، ذکر کے بعد ہم نے لکھ لیا زبور میں، یہاں زبور سے مراد ہے تمام آسمانی کتابیں، اور ذکر سے مراد ہے لوح محفوظ. مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں تمام آسمانی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ بے شک زمین اس کے وارث نیک بندے ہوں گے، میرے نیک بندے ہوں گے. یہاں قرآن کریم میں عرض جس کے معنی زمین کے ہیں، عرض سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک جنت کی زمین مراد ہے، اور جنت کی زمین کے وارث ہمیشہ نیک لوگ ہی ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایمان دیا ہوتا ہے اور اسی حالت میں مر چکے ہوتے ہیں، وہی جنت کے وارث ہوتے ہیں. تو ترجمہ یوں ہوگا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا، یعنی تمام آسمانی کتابوں میں لکھا ہے لوح محفوظ کے اندر، کہ زمین کے مالک تمام میرے نیک بندے ہوں گے، نیک بندے جنت کے وارث ہوں گے. تو عرض مراد ہے، عرض جنت مراد ہے. لہذا جنت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا فرماتے ہیں، اہل ایمان میں بھی ان کو عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. بات یہ ہے، ان تمام آیات کا حاصل یہ ہے، سورہ انبیاء ختم ہو رہی ہے، چند صورتیں آیت اس کی باقی ہیں، انشاءاللہ امید ہے اگلے ہفتے اللہ نے چاہا ختم ہو جائے گی. ان تمام باتوں کا حاصل کیا نکلتا ہے؟ بات کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ دیکھو، موت آنی ہے ہر ایک کو، ہر ایک کو موت آنی ہے. یہ دنیا کی ایسی اٹل حقیقت ہے موت، کہ یہ واحد چیز ہے شاید جس کے بارے میں اختلاف کسی کا نہیں. ورنہ آج اختلاف کرنے والوں نے تو جنت کے بارے میں بھی اختلاف کیا کہ جنت ہے کہ نہیں ہے، دوزخ ہے کہ نہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں اختلاف کیا کہ اللہ کی ذات ہے یا اللہ کی ذات نہیں ہے. بہت بڑا طبقہ ایک وہ ہے جو خدا کو خدا مانتا ہی نہیں، کہتے خدا ہے ہی نہیں. کائنات جو ہے وہ تو در حقیقت مختلف حرکات کے سلسلے میں وجود میں آ گئی، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، متعین چیز ہے. کل نفس ذائقت الموت، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ کے انبیاء اکرام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے انبیاء اکرام کو موت آئی. قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اکثر ذکر حازم اللذات الموت، تم لوگ لذتوں کو توڑنے والی چیز کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، اور وہ فرمایا کہ وہ چیز موت ہے. موت کا ذکر، موت جب آتی ہے، جب موت کا تصور آتا ہے تو انسان کی کیفیت تھوڑی دیر کے لیے تبدیل ہو جاتی ہے، آدمی کو نظر آتا ہے کہ انسان کی موت آنی ہے. اکثر ذکر حازم اللذات، فرمایا کہ تم لذتوں کو توڑنے والی چیز یعنی موت کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، اس کو یاد کیا کرو. اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبرستان جایا کرو، اپنے عزیز رشتہ دار مسلمانوں کی قبر پر فاتحہ پڑھا کرو، ان کی قبر پر جاؤ تاکہ تم کو آخرت کا خیال پیدا ہو. یہ جو ہم گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم سے معاصی ہوتے ہیں، ہم سے خدا رب ذوالجلال کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، یہ اس لیے ہوتی ہے کہ موت کا دھیان نہیں آتا. اگر ہمیں موت کا دھیان آئے، ہمیں یہ خیال آئے کہ ہمیں خدا کے سامنے کھڑا ہونا، ولی من خاف مقام ربی، وہ انسان جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وہ انسان جو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، ہر وقت اس بات کا دھیان خیال کہ نہیں، میں جو عمل کر رہا ہوں مجھ کو خدا کے سامنے جواب دینا ہے، میں کیسے ثابت کروں گا اس کو کہ میں نے صحیح کیا تھا غلط کیا تھا، یہ خیال دل میں پیدا ہو جائے، انسان کو ہزار گناہوں سے انسان کی رکاوٹ ہو جاتی. یہ خیال دل میں پیدا ہو جائے. ان باتوں کا حاصل یہ کہ موت آنی ہر ایک کی آنی ہے، بچ تو کوئی نہیں سکتا. بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے حکومتوں پر اور زمینوں پر اور علاقوں پر اور سلطنتوں پر حکومتیں کرنے والے، وہ دنیا میں آج ختم ہو گئے. آج آپ بڑے بڑے شہنشاہوں کی قبروں پر جائیں، بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں پر جائیں، ہمارے پاکستان کے اندر بھی بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں موجود ہیں، جائیں تو صحیح ذرا، کیا عالم ہے اس قبر کا، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، کہیں چمگادڑوں کے ہزاروں کی تعداد میں چمگادڑ گھسے ہوئے ہیں اس کے مزاروں پر، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے. یہ عبرت گاہیں ہیں، حقیقت عبرت گاہیں ہیں، کہ کل کے وہ لوگ جن کے سامنے کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، آج وہ ایک ایسے کوٹھڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں. اصل چیز ان کا عمل ہے، اقتدار، طاقت، قوت اللہ تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں کسی کو آزمانے کے لیے، وہ اس کو اللہ کی فرمانا نافرمانی میں استعمال کرتا ہے، اللہ کی طاعت میں، یہ اس کی خوش قسمت اور اس کی بدبختی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ میری موت ہے، میری مجھے اپنی قبر میں جانا ہے. قرآن پاک کی یہ آیات پڑھنے کا مقصد یہی ہے، اہل جنت کا بھی ذکر آیا، اہل دوزخ کا بھی ذکر آیا، دونوں کا ذکر اسی لیے ہے کہ اپنے اپنے حال کو دیکھ لو بھائی، ہر ایک اپنی اپنی فکر کر لے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اپنے اپنے اعمال پر نگاہ ڈال لے کہ اس کو اپنے اپنے عمل کا حساب دینا ہے، کون سا کام اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے، کون سا نہیں ہو رہا، کون سی غفلت ہے، کون سی سستی ہے، کون سے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال ہم لوگ صبح سے شام تک کرتے ہیں. اس چیز کا جائزہ لینا یہ ہم سب کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے. قرآن پاک کا حکم، آیات تو تذکیر کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وقت ہمیں اس بات کے لیے مستعد رہنا چاہیے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو، ہم کسی طرح اپنے گناہ کی تلافی کی فکر میں لگ جائیں. کسی کا حق رہ گیا، کسی کا قرضہ ہے، کسی کا کوئی حق ہے ہمارے ذمے میں باقی، اس کی فکر میں لگ جائیں. دیکھو یہ حقوق العباد جو ہوتے ہیں نا، حقوق اللہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں، حقوق اللہ بھی بہت اہم ہے، لیکن حقوق العباد اس لیے اہم ہے کہ اللہ کے اور ہمارے درمیان بیچ میں بندے کا حق بھی آ گیا. پہلے ہمیں صرف اللہ سے معافی مانگنی تھی، اب اللہ اور بندے دونوں سے معافی مانگنی ہے. اس لیے حقوق العباد بڑی نازک چیز ہے. اگر کسی انسان کا حق باقی رہ جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ روز قیامت میں آئے گا تو ہماری نیکیاں لے اڑے گا، وہ ہماری نیکیاں لے کے چلا جائے گا. ہمارے پاس نیکیاں بھی نہیں رہیں گی تو اپنے حصے کا گناہ ہمارے کھاتے میں ڈال دے گا، اپنا بوجھ ہلکا کر لے گا، لیکن پکڑا جائے گا. تو بھائی بات یہ کہ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی کہ اللہ تعالی ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ ہو، مغفرت اللہ تعالی ہم سب کی کروائے. اسی کے اوپر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللہم انا نجعلک فی نحورهم ونعوذ بک من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك من رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یا رب کریم یا رب ذوالجلال والاکرام، ہم سب کو یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما، ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. اللهم صل على محمد.